السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کے ضمن میں اس وقت ہماری نشست کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ ولادت باسعادت سے پہلے کے حالات. دنیا کے حالات کیا تھے مختصراً اس پر توجہ کریں گے، اور عرب کے حالات کیا تھے اس پر کچھ تفصیلی گفتگو ہوگی. یہ واقعات اور یہ حالات اس لیے سمجھنا بھی ضروری ہیں کہ یہ نظر آئے اور معلوم ہو کہ کن حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی. ہمارا ایمان ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب وہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں برپا ہوا، اور اس انقلاب عظیم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ کن حالات میں انقلاب برپا ہوا اور کیا سے کیا کچھ اور سب کچھ کس کس طور پر بدل گیا، تب اس انقلاب کی عظمت ہمارے سامنے آشکارا ہوتی ہے. تاہم پھر بھی ایک علمی مسئلہ ہوگا، کیا حالات تھے یہ ایک علمی بات ہے، اور انقلاب عظیم برپا ہوا جو کہ ایک عملی بات ہے، مگر اس پر گفتگو ہم مسلمانوں کے لیے اس وقت علمی مسئلہ ہے. لیکن کیا آج بھی وہ حالات ہیں دنیا میں؟ کیا آج بھی کسی انقلاب کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، یہ عملی مسئلہ ہے. تو ان حالات کو سمجھتے ہوئے جو آج سے 1400 برس پہلے تھے، ان کے تناظر میں اپنے حالات کو دیکھنا یہ ایک عملی مسئلہ ہے میرے اور آپ کے لیے. اور جو جد و جہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا فرمائی اس کی ضرورت آج بھی ہے، یہ عملی مسئلہ ہے میرے اور آپ کے لیے. تو آج ہماری نشست کا عنوان یا موضوع ہے وہ کیا حالات تھے دنیا کے اور خصوصاً عرب کے جب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں. اس پر مختصر ہماری گفتگو رہے گی. ایک پہلو اس کے سمجھنے کا یہ ہے کہ تاریخ عرب معروف طور پر ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھرانے کے افراد کو، بی بی حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر چھوڑا مکہ مکرمہ میں، پھر وہ جو مشہور معاملہ زمزم کا جاری ہونا، پھر اس کے نتیجے میں وہاں پر آبادی کا بڑھنا، اور پھر یہ تسلسل عربوں کا، یہ معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. اس پر کچھ گفتگو آئندہ بھی رہے گی انشاءاللہ تفصیل سے، جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب اور خاندان کے حوالے سے گفتگو علیحدہ سے کریں گے. تاہم اتنا ضرور ذہن نشین رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 2500 سال کا فصل یا فرق ہے، 2500 سال کا. اور یہ 2500 سال اس لیے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس 2500 سال کے دوران ان عربوں میں کوئی رسول نہیں. یہ جو جن کو ہم قریش مکہ کہتے ہیں، مشرکین عرب کہتے ہیں، صدیہ ہو گئی ان کے کوئی کتاب کے رسول نہیں آئے. ہاں، وہ جو ہم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھتے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھتے ہیں، ہم بنی اسرائیل کا ذکر پڑھتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزاد اسحاق علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے 12 بیٹے وہ بنی اسرائیل، اور ان سے وہ جو نسلوں کا سلسلہ آگے بڑھا جو اس عرب کے قرب و جوار کے علاقوں میں انبیاء اور رسول مبعوث ہوتے رہے، وہ دوسرا سلسلہ ہے. تو ایک طرف 2500 برس کا فرق ہے ابراہیم علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تقریباً 39ویں یا 40ویں پشت ہے اسماعیل علیہ السلام کی، جس میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں. دوسرا ایک فرق جو ہے وہ 600 برس کا ہے، وہ فرق ہے بنی اسرائیل کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تقریباً 6 صدیوں کا معاملہ ہے. مشہور ہے کہ 570 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے اور 40 سال کے بعد یعنی 610 عیسوی میں نزول قرآن کا معاملہ شروع ہوا. یوں کہا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں 600 سال کا فرق ہے. لیکن یہ فرق کیا ہے؟ پیغمبر جو بنی اسرائیل کی طرف آخری تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام، اور پیغمبر جو انسانیت کے لیے آخری ہیں وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور وہ جو سلسلہ میں نے عرض کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا جو لقب وہ اسرائیل ہے عبرانی زبان میں، ہبریو لینگویج میں. اسر عبرانی میں کہتے ہیں بندے کو، اور ایل کہتے ہیں اللہ کو، اللہ کا بندہ. یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا اسرائیل. اور بنی بیٹوں کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. 12 بیٹے ہیں جن میں سے مشہور یوسف علیہ السلام. ان 12 بیٹوں سے پھر نسل آگے بڑھی تو 12 قبائل ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی دکھائی دیتے ہیں. یہ جو پوری نسل ہے، یہ پورا تسلسل ہے، ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے، اور پھر یہ بنی اسرائیل کا تسلسل. اس میں صدیوں نبوت کا سلسلہ جاری رہا، ہزاروں انبیاء تشریف لائے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو امام الانبیاء یا ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں. ابو کے معنی والد کے ہوتے ہیں، انبیاء کے والد. 4000 کے قریب لگ بھگ انبیاء اور رسل ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، اور ان میں یہ کثیر تعداد ہے جن کو ہم بنی اسرائیل کی طرف آتا ہوا اللہ کی طرف سے دیکھتے ہیں. بنی اسرائیل امت بنے جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی، تب یہ امت بنائے گئے، سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل. اب امت مسلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ آئندہ کے مطالعوں میں ہماری بات آئے گی انشاءاللہ. اور بنی اسرائیل امت بنے ہیں جب تورات عطا کی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 1400 برس کا تقریباً فرق ہے. یہ 1400 برس مسلسل نبوت کا سلسلہ ان میں جاری رہا، یہاں تک کہ آخری رسول ان کے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رسولاً الی بنی اسرائیل قرآن بھی کہتا ہے، سورہ صف میں بھی ذکر ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام انسانیت کے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری رسول، اور ان کے 600 برس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں. تو یہ تو ایک فصل 2500 برس کا اور 600 برس کا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. ضمناً ایک بات سمجھ لیں، جو ہمارے بچے اسکول کالج میں ایک ٹرمنالوجی، ایک ٹرم، ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، جب کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی پیدائش کس سال میں ہوئی تو ہم لکھ دیتے ہیں اور پڑھ دیتے ہیں 570 AD. یہ اے ڈی کا لفظ، یہ ایبریویشن استعمال کرنا یہ غلط ہے. اے ڈی کسی بچے سے بھی پوچھے فوراً کہے گا آفٹر ڈیتھ. آفٹر ڈیتھ آف ہوم؟ عیسیٰ علیہ السلام، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. عیسیٰ علیہ السلام کو تو قرآن کہتے ہیں بر رفع اللہ الیہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف بلند فرما لیا تھا. تو ہم تو ان کی دوبارہ آمد کے قائل ہیں، اور کہا آفٹر ڈیتھ کہا جائے 570 لکھ کر، معاذ اللہ، غلط. اور اصلا یہ آفٹر ڈیتھ بھی نہیں، اصل میں تو یہ آئے گریک ٹرمینالوجی سے، گریک یونانی زبان، اور گریک ٹرمینالوجی میں اس کا مفہوم ہے اینو ڈومینی. کسی بھی ڈکشنری میں چیک کر لے مل جائے گا آپ کو، انگلش ڈکشنری میں بھی مل جائے گا. اینو ڈومینی کا مطلب ہے دا ایئر آف لارڈ، دا ایئر ان وچ دا لارڈ کیم آن ارتھ، وہ سال جس میں خدا زمین پر آیا، معاذ اللہ. یہ بھی کفریہ جملہ ہے. تو اے ڈی کہنا 570 AD چاہے وہ آفٹر ڈیتھ ہو غلط ہے، اینو ڈومینی ہو دا ایئر آف لارڈ یہ بھی غلط ہے، حرام. پھر کیا استعمال کریں؟ صحیح تر اصطلاح یا ٹرمینالوجی ہے سی ای، کرسچن ایرا، 570 CE. یہ یورپ میں بھی استعمال ہو جاتی ہے. دا پیریڈ آفٹر دی کمنگ آف عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ السلام کے 570 برس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں. یہ تو میں نے 2 باتیں بھی فقط رکھیں، ابراہیم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2500 برس کا فصل، اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 600 برس کا فصل ہے. وہ صدیاں بیت گئیں، ان عربوں میں کوئی پیغام، کوئی کتاب، کوئی رسول نہیں آئے، اور صدیاں بیت گئی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے بھی، تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں. ایک اور اعتبار سے دیکھیے، ایک ورلڈ اوور ویو، دنیا کے حالات اس وقت کیا تھے، اس وقت بھی زمین پر دنیا میں مصر کی تہذیب مٹی ہی صحیح موجود تھی، اسی طرح ہندوستان کی تہذیب بھی موجود تھی، یہ چائنا کی تہذیب بھی موجود تھی، ان تمام تہذیبوں کو کہا جاتا ہے کم از کم 5000 سال پرانی تہذیبیں، ہاں اثرات مٹ چکے ہوں، نقش کم دکھائی دیتے ہوں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ معلوم دنیا تھی اس وقت بہرحال، اور 5000 برس پرانی باتیں اگر ڈسکشن میں آ سکتی ہیں تو 1400 برس پرانی بات کو ڈسکس کرنے میں کیا آر. یہ میں نے جملہ کیوں کہا کہ جب رسول اللہ کی سیرت پر بات ہو اور جب رسول اللہ کی پھر احادیث کا ذکر آتا ہے تو لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں، اچھا اتنی پرانی بات محفوظ رہ سکتی، اور جب ہمارے ملک کے اندر موئن جو دڑو اور ہڑپا پر بات ہو، ٹیکسلا کے کھنڈرات پر بات ہو اور اس کو سولائزیشن کا نام دیا جاتا ہو، اس کو آثار قدیمہ کا نام دیا جاتا ہو، اس میں لوگ پی ایچ ڈیز کرتے ہوں اور ان کی باقیات کو جمع کیا جاتا ہو اور ان کو ایک وزٹنگ اور پکنک پوائنٹ بنا دیا جاتا ہو تو لوگ کہتے ہیں کیا تاریخ تھی ہماری، انا للہ و انا الیہ راجعون. 5000 سال پرانی باتوں کو ماننے کو تو سر تسلیم خم، جس کی ویریفیکیشن کے لیے اتنی اوتھینٹک سورسز موجود نہیں ہیں جتنی 1400 برس پرانی بات کو ویریفائی کرنے کے لیے اوتھینٹک سورسز موجود ہیں. پھر 1400 برس تو پہلے ہے نا، یعنی ابھی 1400 برس پہلے کی بات کا مطلب ابھی ابھی کی بات ہے، اس کے مقابلے میں 5000 سال پرانی بات تو زیادہ پرانی بات ہو جائے. تو عجیب بات ہے کہ 5000 سال پرانی باتوں پر تو بڑی آنکھوں کو بند کر کے سر تسلیم خم کر کے مانا جاتا ہے، اور سیرت النبی کی بات ہو، حدیث رسول کی بات ہو صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں کو پریشانی ہو جاتی معاذ اللہ. بہرحال یہ تہذیبیں ان کی نقوش مٹے ہوئے تھے، مٹ رہے تھے لیکن موجود تھیں، اور دو بڑی بڑی سپر پاورز تھیں اس وقت کی بڑی بڑی طاقتیں، ایک ایران اور ایک روم. پھر یہ بھی معلوم ہے جب ہم غزوہ بدر کا مطالعہ کرتے ہیں اور کریں گے ہم بھی انشاءاللہ تعالی، کہ اس وقت ایران میں مشرکین تھے اور روم میں عیسائی موجود تھے. یہ عرب کے قرب و جوار کے علاقوں میں دو بڑی بڑی سپر پاورز اس دور کے اندر موجود تھیں. چنانچہ ایران کے حوالے سے بھی اور روم کے حوالے سے بھی کافی کچھ مواد ہے جو ہمیں تاریخ کے اندر ملتا ہے. اتنا بھی ملتا ہے کہ وہاں آتش پرست لوگ موجود تھے ایران میں، اور وہاں پر آگ کی پوجا پاٹ کی جاتی تھی، وہاں پر مشرکین موجود تھے، یہ تو معروف ہے. ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ وہاں ظلم و جبر ہوتا تھا، وہاں انسانوں کو غلاموں کی سطح پر زندگی بسر کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا، بادشاہت نے خدائی کے درجے اختیار کر لیے تھے معاذ اللہ، اور ظلم اور جبر کا دور دورہ تھا. اس کی گواہی کس طرح ملتی ہے؟ جب ایران کے کچھ جاسوس سیدنا عمر فاروق کے دور میں آتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کسی درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، آرام سے بغیر کسی حفاظت کے، تو کہنے پر مجبور ہوئے کہ عمر رضی اللہ عنہ تم عدل کرتے ہو، انصاف کرتے ہو، آرام سے بے خوف سوتے ہو، ہمارے حکمران جبر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، قلعوں میں بند ہو کر انہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا پڑتا ہے، بے خوفی کی حالت میں وہ زندگی بسر کرتے ہیں. روم کی طرف آ جائیں تو وہاں عیسائیت موجود تھی، مگر وہ عیسائیت کے جس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا. آپ کے علم میں ہے کہ آج بھی جو عیسائیت موجود ہے یہ وہ تعلیم تو ہے ہی نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 300 برس کے بعد سینٹ پال تھا جس نے پالزم کو اصل میں جنریٹ کیا ہے جو آج عیسائیت کے نام پر موجود ہے. جہاں شریعت ساقط ہو چکی تھی اور الہامی کتاب اور الہامی تعلیمات تو مسخ ہو چکی تھی، پالزم کی بنیاد پر تعلیمات چل رہی تھی، جہاں پادریوں کو خدائی کا درجہ حاصل ہو جاتا تھا، جہاں پادریوں کو سجدے کیے جاتے تھے، جہاں پادریوں کو لوگوں کو معاف کرنے بخش دینے کا اختیار مل چکا تھا، یہ عیسائیت سو کالڈ تھی جو اس دور کے اندر دکھائی دیتی ہے، اور یہ سلطنت روما ہے. پھر یہ جو دو سپر پاورز تھی ایران کی اور روم کی، ان کی آپس میں چپکرش بھی رہتی تھی، ان میں آپس میں جنگیں بھی رہا کرتی تھی. آپ کے علم میں ہوگا جب ہم سورۃ الروم کا مطالعہ کرتے ہیں اور غزوہ بدر کا اس میں تبصرہ آتا ہے، تو اس دن رومیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایرانیوں پر فتح دی تھی اور اہل ایمان مسلمانوں کو مشرکین عرب کے اوپر فتح عطا فرمائی تھی. تو یہ قرآن سورۃ الروم میں بھی ذکر کرتا ہے، اس کی ذیل میں تفصیلات دیکھ سکتے ہیں. تو یہ دو سپر پاورز تھیں جہاں عیسائیت کے نام پر بدترین شرک بھی موجود ہے، پاپائیت کے نام پر بدترین شرک پرستی اور شخصیت پرستی بھی موجود ہے، اور جہاں ایران کے اندر ہمیں ظلم و جبر بھی دکھائی دیتا ہے، اور جہاں ہمیں شرک بھی دکھائی دیتا ہے، آتش پرستی بھی دکھائی دیتی ہے. یہ دو سپر پاورز بہرحال اس وقت موجود تھیں اور جن کی طاقت تھی دنیا کے اندر. یہ دو سپر پاورز ہیں. باقی رہی ہندوستان کی تہذیب, تو جس ہندو مت کو آج ہم جانتے ہیں اس کی بدترین شکلیں ماضی میں بھی رہی. یعنی شراب کو مذہبی محفل کا لازمی حصہ سمجھ کر استعمال کرنا عام سی بات تھی. خداؤں کی تعداد بڑھتے بڑھتے 33 کروڑ خداؤں تک پہنچ چکی تھی. ہر شے خدا بن چکی تھی. جہاں جہاں کچھ مٹی کا بت بنا لی اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی. اسی طرح عورت وہ جوئے میں ہاری بھی جاتی تھی, عورت کا شوہر مر جائے تو وہ ستی بھی ہوا کرتی تھی. یہ بات تو آج بھی معروف ہے. اور دیوی دیوتاؤں کے تصورات اور برہنہ مذہبی محافل کے اندر مذہبی رسومات کو ادا کرنے کی کوشش کرنا, یہ سارے تصورات اس وقت ہندوستان کی جو تہذیب تھی اس کے اندر موجود تھے. یہ ہے وہ دنیا کا ایک چھوٹا سا اس وقت کا نقشہ. ظاہری بات ہے کہ بہت زیادہ علمی تاریخی بحث میں تو نہیں جانا, لیکن یہ ایک اوور ویو ہے کہ دنیا کی 5000 سالہ پرانی تہذیبیں موجود تھیں. ہندوستان کی بھی تھی, اسی طرح دو سپر پاورز موجود تھی, ایران کی بھی ہے اور روم کی بھی ہے. اور اس دور میں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اب اگر عرب پر ہم اپنی نگاہ ڈالیں اور وہاں کے حالات کو دیکھنے کی کوشش کریں تو کچھ اور باتیں ہمارے سامنے نکھر کر آتی ہیں. کیا ماحول تھا جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں مزید بات کو آگے بڑھاؤں, میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ یہ اگر ہم ولادت سے پہلے کے حالات کو سمجھ رہے ہیں تو یہ کوئی علمی یا تاریخی بحث یا بات ہی فقط نہ ہو. کیا آج دنیا میں وہی حالات ان کا ریپلے کا ان کا عکس دکھائی نہیں دیتا؟ کیا آج بھی حکمران قلعوں میں بند ہو کر رہنے پر مجبور نہیں ہوتے؟ کیا آج کے حکمران بھی ظلم و ستم نہیں کرتے عوام پر؟ کیا آج بھی عوام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر جانوروں کی سطح پر زندگی بسر کرنے پر مجبور نہیں کیا جاتا؟ کیا آج بھی دنیا کے بعض مذاہب میں یا اسلام کے ماننے والوں میں جو علماء سو برے علماء ہیں, جاہل دنیا پرست قسم کے صوفیہ ہیں, انہوں نے بھی پاپائیت کا درجہ حاصل نہیں کر لیا کہ اللہ کے بجائے ان سے گناہوں کو بخشوانے کی لوگوں کو فکر ہوتی ہو, وہ لوگوں کے نوٹ بٹور کر اپنی جیبیں بھر کر لوگوں کو بخشش کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہوں؟ کیا آج عورت پر ظلم و ستم نہیں کیا جاتا؟ آج عورت کو ڈیگریڈ نہیں کیا جاتا؟ عورت کو پامال اس کے حقوق کے اعتبار سے نہیں کیا جاتا؟ کیا جاتا. تو وہ جو معروف تہذیبیں تھیں یا وہ جو سپر پاور سو کالڈ کہلاتی تھیں, ان کے ہونے والے جرائم وہ آج کی دنیا میں آج کے دور میں بھی دکھائی دیں. اس تناظر میں اگر دیکھیں تو یہ سیرت النبی آج کے دور کے لیے بھی ہمیں رہنمائی عطا کرتی ہے, یا ہمیں اپنے ادوار کی یا اپنے دور کی تصویریں سیرت پر گفتگو کرتے ہوئے ان ادوار میں دکھائی دیتی ہے, اور وہاں سے رہنمائی ہمیں یہاں پر بھی میسر آتی. اب آئیے عرب کی طرف. عرب کے ایک لغوی معنی تو ہیں صحرا کے, بے آباد زمین کے, اور اپنی جغرافیائی حیثیت کے اعتبار سے جس عرب علاقے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یقیناً صحرا ہے. کئی لاکھ مربع میل کی بات بن جاتی ہے. یہ تو آج کے دور کا معاملہ ہے کہ اس عرب کے ریگستان کے اندر بھی رنگینی دکھائی دے اور سبزہ دکھائی دے, جس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے بھی شمار کیا. یعنی ایک ہے کہ ہم کوئی بڑی بلڈنگ بنانے, غلط نہیں, جائز ہے, لیکن ایک ہے بلڈنگ کے بنانے میں دوڑ لگی ہوئی ہے اور پرانی بلڈنگ پوری بلڈوز کر کے پوری نئی بلڈنگ کھڑی کر دے ایک شیخ, کس لیے؟ کہ دوسرے سے میرا کمپٹیشن چل رہا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی روایت, ننگے پیر ننگے بدن بکریوں کو چرانے والے بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگز کو بنانے کے اندر ایک دوسرے پر فخر جتائیں گے, کمپٹیشن کریں گے. آج نہیں ہے اس. اور عرب کے صحرا کے اندر تمہیں جو ہے وہ ہریالی دکھائی دے گی. آج جو آرٹیفیشل ایگریگیشن ہے, اریگیشن معاف کیجئے گا, اور اسی طرح زراعت کا معاملہ ہے, فصلوں کو اگائے جانے کا معاملہ ہے, کہ عرب کے صحرا میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا, سب کچھ دکھائی دیتا ہے. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دور کے اعتبار سے علامات قیامت میں شمار بھی فرمایا ہے. تو بہرحال عرب کے لغوی معنی جو ہیں وہ صحرا کے ہیں. اور جس عرب کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں, جہاں حجاز کے علاقے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا معاملہ پیش آیا ہے, اس عرب کو تو بجا طور پر ریگستان ہی کہا جا سکتا ہے, جس کے ایک طرف ہمیں بحر احمر ریڈ سی بھی دکھائی دیتا ہے, تو دوسری طرف عربین سی یا انڈین سی بحر ہند بھی دکھائی دیتا ہے, اور قرب و جوار کے وہ علاقے ہیں جہاں گزشتہ سابقہ اقوام میں اللہ رب العالمین نے پیغمبروں کو بھیجا, کہیں قوم عاد کے کھنڈرات، کہیں قوم سمود کا ذکر ملتا ہے، کہیں شعیب علیہ السلام کے علاقے کی بات آتی ہے، کہیں یوسف علیہ السلام کے علاقے کی بات آتی ہے. یہ جو قرآن جن پیغمبروں کے حالات اور واقعات بیان کرتا ہے اور جن اقوام کے حوالے سے قرآن تذکرہ کرتا ہے، وہ اسی عرب کے قرب و جوار کے علاقے ہیں جہاں یہ سابقہ انبیاء اور رسول مبعوث کیے گئے تھے. پھر ایک اور اعتبار سے دیکھیں تو یہ بڑا اہم مقام ہے جہاں رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا معاملہ پیش آئے گا، کیونکہ صحرا تھا اور صحرا ہونے کے ناطے قدرتی طور پر اس علاقے کو ایک پروٹیکشن اور ایک دفاع حاصل تھا. ورنہ جو دو بڑی بڑی سپر پاورز موجود تھیں، ایک طرف ایران ایک طرف روم ہے، ان کی آپس کی چشپکرش بھی چلتی تھی، جنگیں ہوا کرتی تھی، اور جنگیں کبھی ہوتی، یہ بات بیان ہونے سے رہ گئی، کبھی ایرانی غالب آتے تو روم کے جو کلیسا اور چرچ ہوتے وہاں آتش پرستی شروع ہو جاتی، کبھی رومی غالب آتے ایران کے اوپر تو ان کے جو آتش پرستی کے مقامات عبادت گاہیں ہوتی وہاں عیسائیت کا پرچار شروع ہو جاتا. یہ تو چلتا رہا، ان کی چپکلش اور جنگیں چلتی رہیں، لیکن یہ علاقہ جو عرب کا تھا صحرا ہونے کی وجہ سے اس کو قدرتی پروٹیکشن حاصل ہو گئی. ظاہری بات اس زمانے میں کوئی ایئر فورس کے معاملات اور اس طرح کے جہازوں کے تصورات تو تھے نہیں، زمینی طور پر یہ معاملہ ہوا کرتا تھا دوسرے پر حملہ کرنے کا، تو یہ پروٹیکشن اس علاقوں کو حاصل رہی. اور معروف حد تک اور معلوم حد تک کسی سپر پاور کو اس علاقے پر غلبہ حاصل کرنے کا موقع نہیں مل سکا. یہ قدرتی پروٹیکشن تھی گویا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس علاقے کو عطا فرمایا. پھر ایک اور اہم بات اس لوکیشن کے اعتبار سے جہاں اللہ کے رسول آخری رسول کی حیثیت میں آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بیرونی دنیا سے کٹا ہوا ہے ایک اعتبار سے صحرا ہونے کے ناطے، تو دیگر علاقوں کے اثرات پہ بہت زیادہ یہاں پر آ نہ سکے، تہذیب کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، دیگر اعتبارات سے. اس علاقے کا اپنے کلچر رہا اور خاصی حد تک اس قدرتی پروٹیکشن کی وجہ سے اس کو بیرونی اثرات سے حفاظت میسر آ سکتی، اور یہ بہت ضروری تھا. ایک نیا نظام پورا برپا ہونا ہے، ایک نئی دعوت، اصلا تو دعوت پرانی، ان علاقوں کے لوگوں کے لیے نئی دعوت، دعوت توحید، اس کی بنیاد پر ایک جد و جہد برپا ہونی ہے. تو ایک ایسا علاقہ جس میں مکسچر بہت کم ہو دیگر علاقوں کا، کلچر کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، وہاں کسی ایک نئی دعوت کی بنیاد پر تحریک برپا کرنا نسبتاً آسان ہوگا. یہ سلیکشن تھا اللہ رب العالمین کے اس علاقے کے اعتبار سے. پھر ایک اور اعتبار سے دیکھیے کہ جہاں صحرا ہونے کے ناطے اسے ایک پروٹیکشن حاصل ہے، ایک حفاظت حاصل ہے دیگر علاقوں سے، وہی دنیا کے بالکل بیچ میں اللہ تعالیٰ نے علاقہ رکھا کہ جس کا بیرونی دنیا سے ایک رابطہ بھی ہے. چنانچہ معروف تین بر اعظم سب کانٹیننٹس زمانے میں ہوا کرتے تھے، افریقہ ہے، ایشیا ہے اور یورپ ہے، اور یہ علاقہ سعودی عرب کا، یہ صحرا، یہ گیٹ وے قرار پاتا ہے ان تینوں بر اعظموں کے لیے. چنانچہ وہ جو آخری پیغام آنا تھا آخری رسول کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے یہی موضوع ترین علاقہ تھا کہ جہاں وہ پیغام اولاً پیش ہو، وہاں ایک تحریک برپا ہو، اس پیغام کی بنیاد پر ایک نظام برپا ہو اور پھر اس کی ایکسپینشن کا معاملہ شروع ہو جائے. تو گویا اس علاقے کو دنیا کے بیچ میں ہونے کے نتیجے میں اور بڑے بڑے بر اعظموں کے درمیان میں واقع ہونے کے نتیجے میں ایک گیٹ وے کی سہولت بھی حاصل تھی. آپ کو شاید عجیب بھی محسوس ہوگا، یہ جو جدہ کا علاقہ ہے اس پر باقاعدہ بندرگاہ تو عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تعمیر ہوئی، لیکن اس سے قبل جہاز وہاں پر لنگر انداز ہوا کرتے تھے، اور ہند یعنی ہندوستان سے بھی روابط تھے اور چین یعنی چائنا سے بھی جو ہے وہ روابط تھے. یوں معلوم دنیا کے روابط بھی بحری راستے کے ذریعے سے کم از کم وہ موجود تھے اور ایک رابطہ رہا کرتا تھا. تو گویا ایک اعتبار سے پروٹیکشن ہے دیگر بڑی تہذیبوں سے یا سپر پاور سے، اور ایک اعتبار سے یہ کنیکٹڈ تھا دنیا کے دیگر علاقوں سے کہ جس کے نتیجے میں آگے چل کے اس دین حق کی دعوت کو آگے بڑھنا تھا. چنانچہ آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دیکھیں تو 22 لاکھ مربع میل تک جو اسلامی خلافت اور سلطنت پہنچی ہے اس میں یہ معروف علاقے بھی شامل ہیں کہ جن کی فتوحات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی. ایک اور اعتبار سے دیکھ لیں، یہ بار بار ایک اور اعتبار سے آ رہا ہے، ایک اور اعتبار سے دیکھیں کہ یہ جو خطہ ہے عربوں کا، ان کی برائیوں کا ذکر تو ہمارے سامنے آتا ہے، میں بھی عرض کروں گا آگے چل کر تاکہ اندازہ ہو کہ کہاں انقلاب برپا ہوا ہے. شدید تاریکی رات کی دیکھی ہو نا کسی نے، اس کو صبح کی روشنی کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. ایک آدمی ہائی وے پہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے رات کی تاریکی میں اور اس کی لائٹ بھی بڑی ڈم ہے, ریفلیکٹرز بھی نہیں ہے سڑک کے اوپر. حال میں اتفاق ہوا اس لیے میں شیئر کر رہا ہوں آپ سے. ہائی وے پہ رات میں ایک آدمی ڈرائیو کر رہا ہے, ہیڈ لائٹس بھی بہت ڈم ہے اس کی اور ریفلیکٹرز بھی موجود نہیں, تو بڑی مشکل سے وہ گاڑی ڈرائیو کر پائے گا. لیکن جیسے صبح کی روشنی نمودار ہونا شروع ہوگی اس کی اسپیڈ بڑھتی چلی جائے گی, اور جتنی جتنی روشنی بڑھے گی اس کی اسپیڈ اور بڑھتی چلی جائے گی. اس کو اندازہ ہے کہ اس روشنی کی کیا اہمیت ہے. وہ حالات جو اس معاشر و ماحول, اس تہذیب, اس علاقے کے لوگوں کے تھے, جتنا اس کا اندازہ ہوگا اتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برپا کردہ عظیم انقلاب کی عظمت ہم پر آشکارا ہوتی چلی جائے گی. تاہم اس سے قبل ایک بات یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جہاں اس علاقے کے لوگوں میں بڑی برائیاں بیماریاں تھیں, بیماریاں کردار کے اعتبار سے, وہیں ان کو اللہ تعالی نے کچھ صلاحیتیں عطا فرمائی تھی. قوت حافظہ, میموری عربوں کی دنیا میں معروفے کے سب سے بڑھ کر تھی, خاص طور پر اس دور میں جب رسول اللہ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. اور آپ اس کی حکمت دیکھیے, قرآن کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ حفظ قرآن بھی تھا, حدیث کی حفاظت کا ایک اہم ذریعہ حفظ حدیث بھی تھا. تو وہ خوبصورت اور بڑا عمدہ بہتر حافظہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے عربوں کو عطا فرمایا تھا, اتنا کہ جس شے سے محبت ہوتی چاہے وہ جانور ہی کیوں نہ ہوتا اس کا پورا فیملی ٹری, اس کا پورا شجرا ان کو یاد ہوتا تھا. گھوڑوں سے محبت ہوتی گھوڑوں کے پورے فیملی ٹری ان کو یاد ہوتے تھے. تو جب اس قوم کو رسول اللہ سے محبت ہو گئی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ غور کیجئے ان کی کس کس بات کو انہوں نے یاد رکھا ہوگا کہ کوئی بات یاد رہنے سے رہ نہ گئی ہوگی. یہی عربوں کا معاملہ تھا, صحرا کا علاقہ ہے تو جفا کشی, پر مشقت کام کرنا, سادہ طرز زندگی کا ہونا یہ ضروری ہے. ایک بڑے مشن کے لیے آدمی اگر ڈھیلا ڈھالا ہو تو کام کیسے کرے گا. جفا کشی, سخت مزاجی یعنی کام کرنے کے اعتبار سے, مشقت کا عادی ہونا یہ بھی عربوں کے اندر موجود تھا. پھر سخاوت کا جذبہ, مال خرچ کرنا عربوں میں بہت تھا. شرابیں اس لیے بھی پیتے تھے کہ شراب پینے کے بعد انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا, تو لٹانا آسان ہوتا ہے. بڑی عجیب بات ہے, لٹانے کا اتنا شوق تھا کہ شرابیں پیتے تھے کہ آدمی مت ہوش ہو جائے اس کے بعد سارے لٹا دے. مہمان نوازی, مہمان کے لیے جان بھی قربان کر دینے کو تیار, اپنے قول کے سچے اور پکے ہونا, وعدے کو پورا کرنا یہ عربوں میں بڑا تھا. ہمارے کہا جاتا ہے نا, زبان دے دی بس بات ہو گئی, زبان دے دی بات پوری, جان چلی جائے گی لیکن وعدہ پورا کریں گے. اسی طرح جب انقلابی جد و جہد ہے تو لڑنا مرنا بھی پڑتا ہے. وہ برسوں سے صدیوں سے ان کی جنگیں چلی آ رہی تھی, اس کے بھی وہ عادی ہو چکے تھے. یہ وہ پازیٹو سائڈ ہے ان لوگوں کی, حافظے کا پکا ہونا, سادہ طرز زندگی ہونا, جفا کشی والی مشقت والی زندگی گزارنے کے لائق ہونا, سادہ طرز زندگی ہونا, باہر کے اثرات سے جو مکسچر ہو جاتا ہے کلچرز کا اس سے محفوظ رہنا, سخاوت مال لٹا دینا. جس نے آگے چل کے اتنے بڑے مشن پر کام کرنا تھا محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, وہ بخیل آدمی تو ہو نہیں سکتا. کنجوس تو اپنی فکر کرتا ہے اور سخی دوسروں کی فکر کرتا ہے. تو آگے تو دعوت توحید آنی تھی, دین حق کی, اس میں تو ساری انسانیت کی فکر کرنی تھی. تو یہ سخاوت کا جذبہ بھی ان کے اندر موجود تھا, وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ پازیٹو سائڈ ہے ان کے کردار کی کہ جہاں اگر ہم نگاہ رکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جد و جہد آگے برپا فرمانی تھی اس کے لیے اس طرح کے افراد کا میسر آنا بہت ضروری تھا. اب آئیے عرب کے حالات پر تھوڑا سا فوکس کر لیں. کن حالات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہو رہے ہیں؟ اگر ان کی سیاسی صورتحال کو دیکھیں تو معاملہ یہ کہ عرب میں کوئی مرکزی حکومت تو تھی نہیں, مختلف علاقے ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے, کچھ کچھ بیرونی اثرات کے زیر تحت بھی تھے. جیسے رومن امپائر تھی تو اس کے کچھ کچھ اثرات عرب کے کچھ کچھ علاقوں میں ہوا کرتے تھے جہاں پر ان کے نامزد کردہ لوگ موجود ہوا کرتے تھے. اسی طرح قبائلی زندگی کا تصور ذہن میں لے کر آئیے, جہاں کوئی بڑا قبیلہ کسی علاقے کے اندر اس کی حکومت چل رہی, طاقت کی زبان کے اوپر, طاقت کی بنیاد کے اوپر, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی بات. پھر جو حکمران تھے ان میں سے یا سردار تھے ان میں سے تو باقی لوگ ان کے زیر تابع ہوا کرتے تھے. اور عام آدمی کا معاملہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کو بڑی سچی سی زندگی بسر کرنی پڑتی تھی, اور جو مراعات ہوا کرتی تھی, پرولیجز ہوا کرتی تھی, وہ حکمرانوں کے پاس ہوا کرتی تھی. اب یہ جملہ تو ہے 1400 برس پہلے کے لیے, لیکن آج اس جملے کو ہم زبان سے ادا کریں تو لگتا ہے کہ سن 2013 کی بات ہوتی ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس. غریب کا بچہ اگر رکشہ میں پیدا ہو اور اگر اس پہ اعتراض کیا جائے تو بس یہ کہہ کے ٹال دیا جائے کہ ہمارے وزیر اعظم کی سالے کا بچہ بھی جو ہے وہ اس پہ رکشے میں پیدا ہوا تھا. 25 لاشیں کراچی میں گر جائیں روزانہ, مجھے کیا کرے, ہو ہی جاتا ہے. وزیر داخلہ نے بھی کہا تھا کہ فروری بڑا خوریزی والا ہوگا, تو وہ اس لیے رہ گئے کہ رپورٹ کر دے گے یا انفارمیشن دے دے کہ خوریزی ہونے والی, جبکہ چند لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے کروڑوں اربوں روپے بھی لگا دیے جائیں اس عوام کے ٹیکسز کے ذریعے سے تو کوئی حرج کی بات نہیں. یہ جو حاکم و محکوم کا تصور ہے, یہ جو برآت کا بادشاہوں کے لیے ہونا ہے اور عوام کا ظلم و ستم کی چکی میں پسنے والا معاملہ ہے, یہ وہاں بھی دکھائی دیتا ہے. پھر قبائلی زندگی میں تعصبات اور ان تعصبات کی بنیاد پر نفرت, کہ میرا قبیلہ میرے قبیلے کے ہر فرد کی ہر بات صحیح ہے اور میرے قبیلے کا سردار جو کہے گا وہ مجھے ماننا ہے, چاہے وہ صحیح کہے یا غلط کہے, کیونکہ میرا قبیلہ ہے, میرے قبیلے کے بادشاہ سردار نے یہ بات کہہ دی ہے تو وہ بالکل صحیح. اور اس کے برعکس سامنے والے نے صحیح بات بھی کہہ دی ہو کیونکہ میرے قبیلے کا نہیں, اس لیے اس کی بات جو ہے وہ غلط قرار پائے. یہ ہے تعصبات جو وہاں ہمیں قبائلی زندگی میں دکھائی دیتے ہیں. کیا آج یہ ہمارے سیاست دانوں کا طرز عمل نہیں؟ کیا آج ہمارے سیاست دانوں کا طرز عمل نہیں کہ اپنے لیڈر کی کہیں بھی ہر بات درست ہے چاہے صحیح ہو یا غلط ہو, اور دوسرے کی کہیں بھی ہر بات غلط ہے چاہے وہ صحیح ہو؟ یہ تعصب وہاں قبائلی سطح پر تھا, آج ہمارے سیاسی پارٹیوں کی بنیاد پر ہمیں دکھائی دیتا ہے. تو ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی کچھ کچھ چھوٹی چھوٹی سرداریاں یا حکومتیں, اور پھر وہ قبائلی زندگی کے تصورات, قبیلے کے سردار کے پاس پریولیجز کا ہونا, پھر بڑا قبیلہ تو اس کی بڑی حیثیت ہے, چھوٹے قبیلے کی کوئی حیثیت نہیں. جیسے اللہ کے رسول فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ فاطمہ نامی عورت نے چوری کی تھی, مخزومی قبیلے کی بڑے خاندان کی عورت تھی, سفارش آنا شروع ہو گئے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم, اور اللہ کے رسول کے پاس اسامہ بن زید کی بھی سفارش آ گئی, بڑے لاڈلے تھے اللہ کے رسول کے, اللہ کے رسول کا چہرہ سرخ ہو گیا, بڑے غصے سے آپ نے ارشاد فرمایا تم سے پچھلی قومیں اس لیے ہلاک و برباد ہوئی کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دیتے تھے, اور جب کوئی چھوٹا ظلم کرتا تھا تو اسے سزا دیا کرتے تھے. یہ زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا, یہ قبائلی زندگی میں بھی تھا کہ کسی بڑے قبیلے کا فرد مر گیا تو مارنے والے ہی کو نہیں, مارنے والے کی ٹیم ماریں گے اس کے قبیلے کے افراد, اور کسی بڑے نے جرم ایسا کیا ہو تو چلو اس کے غلام کو قتل کر دو قصاص کے اندر, اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا. یہ تھی قبائلی زندگی, یہ تھا جس کا قبیلہ بڑا اس کی چودراہٹ ہے, اس کی طاقت ہے, اور چھوٹوں کو وہ خاطر میں لے کر نہیں آتے. یہ آج آپ اقوام عالم کی حالت دیکھ لیں, امریکہ کا کوئی بندہ مرے گا, کوئی آدمی مرے گا تو ساری دنیا سے بدلہ لے لو گے تم, اور پورے عراق کو تم جو ہے وہ خون میں نہلا دو, پورے افغانستان کو خون میں نہلا دو تو کبھی کہتے ہیں کہ وہ غلطی ہو گئی ہم سے, پتہ ہے نا آپ کو. ویپنس آف ماس ڈسٹرکشن ملے نہیں امریکہ کو, کہاں سے, عراق سے, وہ مسٹیک ہو گئی ہم سے. کبھی ڈرونز برسا دو بارات کے اوپر, کبھی ڈرونز برسا دو مساجد کے اوپر, کبھی ڈرونز برسا دو مدرسوں کے اوپر, کبھی ڈرونز برسا دو عوام کے اوپر, اور بعد میں سوری اٹ واز اے مسٹیک. ہاں سلالہ چیک پوسٹ پر کچھ ہو جائے تو ہمارے آرمی چیف کو کوئی تکلیف ہوتی ہے 26 کے مرنے پر یا شہید ہونے پر, 32,000 مر جائے تو نہیں, بڑوں نے کیا ہے, ہم ریزسٹ نہیں کر سکتے ان کو. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ وہ قبائلی زندگیاں تھیں, آج سیاسی معاملات ہیں. وہ قبائلی معاملات تھے, آج حکومتوں کے معاملات ہیں. امریکہ میں ایک ڈرگ بنی, ایک میڈیسن بنی کسی سیویئر قسم کی ڈسیز کے لیے, بیماری کے لیے, سائیڈ افیکٹس آنا شروع ہو گئے, کورٹ نے بین کر دیا. بین کیا تو ملینز کی انویسٹمنٹ لگی ہوئی تھی, پھر ایک پلی ڈالی گئی عدالت کے اندر, عدالت نے کہا ٹھیک ہے. پلی کیا ڈالی گئی؟ کیا آپ ہمیں پرمٹ کر دیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہم اس کو ایکسپورٹ کر دیں؟ عدالت نے کہا ٹھیک ہے, امریکہ میں نہیں ہوگی اس کی ڈسٹریبیوشن یا سیل, تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آپ ایکسپورٹ کر دو, سرٹیفکیٹ لا کے دکھا دیں. وائی؟ تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ انسان نہیں ہیں, جینٹائلز ہیں, آر دے اینیملز, جانور ہیں, ان کو جینے کا حق نہیں, ان کی زندگی زندگی نہیں, اور امریکہ میں رہنے والے وہ فرسٹ ورلڈ کنٹری کے فرسٹ کلاس لوگ ہیں. یہ انجسٹس, یہ آج کے دور میں بھی ہے, یہ 1400 برس پہلے بھی آپ کو نظر آ جائے گی قبائلی زندگی کے نام. یہ تھا ان سرداریوں کا معاملہ. ہاں ایک سرداری یا ایک چھوٹی سی حکومت اور تھی جو حجاز کے علاقے میں تھی. حجاز کا علاقہ ہے مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور کچھ اطراف کے علاقے، لیکن مکہ سے بھی جس سبب کا علاقہ مدینہ تو پھر بھی دور ہو جائے گا. یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ حجاز کا علاقہ ہے جہاں قرآن نازل ہوا ہے، اور یہ ہے مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، طائف کی گلیاں اور یہ اطراف کے علاقے، پورا قرآن اسی جگہ نازل ہوا ہے. اور یہ بات بھی معروف ہے کہ پورا قرآن زمین پر نازل ہوا. دو آیات ہیں جو معراج کی شب سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں کے اوپر عطا کی گئیں اللہ کی طرف سے، باقی پورا قرآن زمین پر نازل ہوا اس حجاز کے علاقے میں جہاں مشہور شہر ہیں مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ اور طائف کا علاقہ. پھر اس کو اور تھوڑا سا سمیٹ دیں تو مکہ مکرمہ اور اطراف کے علاقے، یہاں یہ قریش قبیلہ تھا جن کی سرداری تھی اور ان کے پاس تولیت تھی یا انتظام تھا خانہ کعبہ کا. وہ تفصیل آئندہ کی نشستوں میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس کے پس منظر کیا ہے، کس طرح مختلف نسلوں سے ہوتے ہوئے یہ خانہ کعبہ کا انتظام قریش کے پاس پہنچا ہے، یہ بعد میں انشاءاللہ سے ذکر ہوگا. لیکن ان کے پاس کعبے کی ذمہ داری تھی اور ان کے پاس حاجیوں کی میزبانی، ان کے کھانے پینے کا، رہنے کا انتظام کرنا، بیت اللہ کا انتظام کرنا، اس کی وجہ سے پورے عرب میں ان کی قدر و قیمت تھی. اسی لیے آپ دیکھیے وہ جو قرآن کہتا ہے سورہ قریش میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِ رِحْلَةِ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، قریش کو مانوس کرنے کے لیے، فیملیئر کرنے کے لیے اللہ نے کیا کیا، ان کو سردی گرمی کے موسم کے جو سفر ہوا کرتے تھے ان سے مانوس کر دیا. وہ جو تجارتی شاہراہ پر ان کے سفر ہوتے تھے یمن کی طرف، شام کی طرف سردی گرمی میں، یہ اللہ نے آسان کر دیا ان کے لیے، یہ اللہ کی نعمت تھی ان کے لیے. اور ان کے قافلے بے خوف و خطر گھومتے تھے، سارے عرب میں لوٹ مار بھی اگر ہوتی تو قریش کے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہ لگاتا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس انہیں چاہیے اس گھر کے رب کی عبادت کریں. کون ہے وہ رب؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے نکال کر امن عطا فرمایا. مکے میں کچھ نہیں اگتا، اللہ نے دیکھو تمہیں کھانا پینا دے رکھا ہے. راستے پر خطر ہیں، قافلے لٹتے ہیں، مگر دیکھو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارے قافلوں کو لٹنے سے بچا رکھا ہے. کاہے کو؟ کیونکہ تم اس گھر کے رکھوالے بنا دیے گئے ہو، تمہارے پاس اس کا انتظام جو ہے وہ آ چکا ہے. اس وجہ سے قریش کی عزت تھی عرب بھر میں. پھر ایک اور مسئلہ بھی تھا، وہ بت پرستی کا ذکر بعد میں آئے گا انشاءاللہ، کہ وہ سارے عرب کے بت یہاں رکھے ہوئے تھے، تو وہ سمجھتے تھے یہ ہمارے بتوں کے رکھوالے بھی، اگر ہم نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی تو یہ ہمارے بتوں کو توڑ ڈالیں گے. تو یہ خیر حماقت والی بات تھی، لیکن یہ بات موجود تھی. تو بہرحال اس قریش کے لوگوں کو بیت اللہ کے انتظام کی جو ایک سعادت ملی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے ان کی ایک عظمت تھی. چنانچہ اس علاقے پر ان کی یہ سرداری، یہ چھوٹی سی حکمرانی، اس کو عرب بھر میں قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور اس کی بنیادی وجہ عرب کا انتظام ان کے پاس ہونا ہے. تاہم یہ بہت زیادہ کوئی مضبوط حکمرانی نہیں تھی. چنانچہ ہم واقعہ فیل کا مطالعہ کریں گے، جس کے 50-55 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا معاملہ ہوا ہے. جب وہ ابرہا کا لشکر آیا تھا تو یاد ہے نا، عبد المطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، وہ صاف انکار کر کے بھی میں تو اپنے اونٹوں کو تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے اونٹ واپس کرو، جس کا گھر ہے وہ خود جانے. اور وہ تشریف لے کر پہاڑوں کی طرف، اور ابرہا پھر اس کا لشکر اللہ سبحانہ وتعالی نے تباہ کیا. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی ایک حکمرانی مختصر سی تھی تو صحیح، اور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا بھی جاتا تھا، لیکن وہ حکمرانی کو اس قدر پائیدار یا مضبوط نہیں تھی کہ کسی باہر کی یورش یا حملے کا مقابلہ کر سکے، اتنی زیادہ تو وہ حکمرانی مضبوط نہیں تھی. تو یہ میں نے آپ کے سامنے عرب کا مفہوم، وہ صحرا اور وہ صحرا کا انتخاب، اس کے ارد گرد کے علاقے، اور پھر اس میں جو حکمرانیاں سرداریاں، ان کا تھوڑا سا نقشہ سیاسی اعتبار سے، پھر سرداریوں کا معاملہ، پھر قبائلی زندگی کا معاملہ، قبائلی تعصبات کا معاملہ، اس پر تھوڑی سی ہماری اس وقت گفتگو رہی. اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی جانا کہ ان عرب کے لوگوں کو اللہ نے وہ کچھ خصوصیات بھی عطا کی تھیں جو آئندہ دین حق کی ترویج اور دین حق کے غلبے کی جد و جہد کے لیے ضروری تھیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.